به شهر هستم. السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام خط آپ کی اور مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر. پروڈیوسر ہیں گل رخ اور انجینئر پیٹرک دیا. کہیے کیسے ہیں آپ سب, خیریت سے ہیں؟ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ سیاستدانوں کا احتساب, اور سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ احتساب کس ذریعے سے بہتر طور پر ہو سکتا ہے, ووٹ سے یا کورٹ سے؟ اس بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان سپریم کورٹ بار کے سابق صدر جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ یا پل ڈیٹ کے صدر احمد بلال محبوب سے بھی ہو جائے. تو ہم اس وقت جسٹس طارق محمود کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جسٹس صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے, ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پاکستان میں یہ جولائی کا مہینہ جو ہے انتخابات کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں ایک سابق وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے بارے میں عدالت کا ایک فیصلہ بھی تاریخی اہمیت کا حامل ہے, اور بہت سے غیر سیاسی عہدیداروں کو احتساب بیورو نے اپنی تحویل میں بھی لیا ہے. دوسری جانب یہ خیال بھی عام ہے کہ سیاستدانوں کے کردار کی پرکھ 25 جولائی کو ووٹنگ کے ذریعے بھی ہو جائے گی. پاکستان میں ووٹنگ کا سلسلہ 25 جولائی کو ہونے جا رہا ہے, اس بارے میں بھی ہم جانیں گے کہ یہ کتنا قابل اعتبار ہے. اور ویسے یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ہمارے سننے والوں نے آپ کو بہت خوش آمدید کہا ہے. اگر میں ان کے نام پہلے بتا دوں تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے. عاشق خاص خیلی, حاجی اللہ بچائیو خاص خیلی, آصف علی خاص خیلی, امیر بخش چانڈیو اور میر امان اللہ بروہی نے آپ کو خوش آمدید کہا. اس کے علاوہ ساگر دین محمد بلوچ, جی آر محمد بلوچ, جان محمد بلوچ اور خان محمد بلوچ نے بھی, اور سید حسن رضا بخاری نے بھی. تو فیس بک پر ہمارے جو سننے والے ہمارا پروگرام سنتے ہیں انہوں نے آپ کو بہت خوش آمدید کہا ہے. پہلا سوال ہم شعیب کا ہی لے لیتے ہیں. شعیب حسن نہال کا ہیں, انہوں نے سوال کیا کہ کیا آئین میں یہ موجود ہے کہ عدالت کو ملکی حالات کو دیکھ کر فیصلہ سنانا چاہیے, کیا کہیے گا آپ؟
نہیں بی, بات بڑی سیدھی سی ہے. جو آئین میں حلف لیا جاتا ہے وہ کمٹمنٹ ہے کہ میں جو بھی فیصلہ کروں گا وہ آئین کے مطابق کروں گا اور قانون کے مطابق کروں گا. تو اس میں جو گراؤنڈ ریئلٹیز, یا مثال کے طور پر کہ باہر کورٹ میں کسی کیس میں کتنا مجمع اکٹھا ہو گیا اور کس قسم کا پریشر ہے, یہ چیزیں قانون اور آئین کے تحت ٹوٹلی ریلیونٹ ہوتی ہے. جج کو پہلی بات ہے آئین اور قانون کو دیکھے, لیکن ساتھ ہی اس کیس کو فیکٹ کو دیکھے. اگر وہ اس ڈومین سے باہر جاتا ہے تو پھر فیصلہ غلط ہے.
جی بالکل, یہ تو ہے. اور لیکن آپ دیکھیے کہ عدالتوں پر ہمیشہ ہی اعتبار کیا گیا, اور آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ اس وقت عدالتیں جو ہیں وہ آزاد ہیں, زیادہ بہتر طریقے سے فیصلے دے سکتی ہیں؟
دیکھیے بی بی, پہلے تو یہ لفظ عدالتوں کے آزاد ہونے کا میرا تو پہلے ہی دن سے اختلاف ہے کہ یہ بات کہنا کہ عدالتیں آزاد ہیں بذات خود یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عدالتیں آزاد نہیں. بھائی عدالتوں کو آزاد نہیں ہونا چاہیے. عدالتیں کیوں آزاد ہوں؟ عدالتیں پابند ہیں آئین اور قانون کے تحت اور فائل پر جو میٹیریل ہے اس کی بنیاد پر. یہ عدالتوں کو آزادی کیسے دے دی؟ میں نے کبھی یہ نہ یہ بات کی ہے نہ میں اس بات کو مانتا ہوں, اور میں نے مخالفت ہمیشہ کی ہے. عدالتوں کو بالکل آزاد نہیں ہونا چاہیے. عدالتیں غلام ہیں آئین کی, قانون کی, اور ان فیکٹس کی جو فائل کی صورت میں ان کے سامنے ہیں, اور وہ اسی پر فیصلہ کریں. اگر وہ آزاد ہیں تو پھر پتہ نہیں آزادی کس طرف چلی جائے.
نہیں لیکن اپنے فیصلے کرنے میں ان پر کوئی دباؤ نہیں, آزادی کا کے معنی یہ لیے جاتے ہیں عدالت کے لیے. ظاہر ہے کہ انہیں آئین کے مطابق رہنا ہے.
جی دباؤ نہیں لینا چاہیے نا. اگر وہ دباؤ لیتی ہیں یا کسی بھی قسم کا دباؤ لیتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیصلہ غلط ہو جائے گا.
ٹھیک, تو یہ ہے کہ جسٹس صاحب ہمارا یہ موضوع جو ہے اس میں ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ آیا ووٹ کے ذریعے احتساب ممکن ہے. تو آپ تو سارے قانونی عمل سے واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ عدالت کی پروسیڈنگ کیسے ہوتی ہے, اس کا عمل کیسے ہوتا ہے, فیصلے کیسے آتے ہیں. تھوڑا ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ ان کے ذہن میں جو شک پیدا ہوتا ہے کسی فیصلے کے بارے میں اس کی وجوہات کیا ہیں, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے.
دیدی دیکھیں, پہلی بات دیکھیں, جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں. مثال کے طور پر اگر ایک پولیٹیشین بھی ہے اور اگر اس سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے یا کوئی ایسا عمل کیا ہے جو قابل دست اندازی ہے, کسی بھی قانون کی گرفت میں آتا ہے, تو اگر پھر عدالتیں اس پر ایک پروسیس ہوتا ہے, فیصلہ دیتی ہیں, تو وہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے, وہ احتساب ایک ڈفرینٹ ہے. لیکن ہمارے ملک میں جو ایک المیہ ہے وہ اس قسم کا ہے کہ جس اکاؤنٹیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اس میں اس وقت جو زیادہ پرابلم ہے وہ آیا ضیاء الحق نے جب 1977 میں ایک اپنا انلیگل آرڈر کے تحت آئین کے ایک شک ڈال دی کہ جناب پارلیمنٹیرین وہ ہوگا جو صادق اور امین ہوگا اور اچھے کردار کا ہوگا, نمازی ہوگا, پرہیزگار ہوگا, اس نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں. اس وقت تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. مشرف کے زمانے میں بھی جھوٹی سنتیں اور بی اے والی بات چلی, لیکن بدقسمتی سے افتخار چودھری کے زمانے سے اس بات کو انفورس کیا گیا اور اس وقت سے جو یہ سلسلہ چلا نا. میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں, چھوٹا منہ بڑی بات. دیکھیں صادق امین پر یہ چار فیصلے ہوئے ہیں, ایک اپنا نیازی صاحب کا ہوا ہے, ایک نواز شریف صاحب کا ہوا ہے, ایک شیخ رشید کا ہوا ہے اور چوتھا جہانگیر طریقہ. میں چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا ہوں, آپ یقین جانیں اگر تو پرنسپل ایک ہی ہوتا کہ یہ صادق اور امین کی انٹرپریٹیشن کیا ہے, اس کی مطلب ہم کس طریقے سے اس کو کریں گے, تو پھر تو فیصلہ جو ہے اس میں ہر کیس میں ایک ہی پرنسپل لے ڈاؤن ہوگا. لیکن جب ہم یہ چاروں فیصلہ پڑھتے ہیں تو آپ یقین کریں کم سے کم مجھے جو ایک بالکل معمولی سا لا اسٹوڈنٹ ہے, مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا جو ایک کیس میں پرنسپل تھا کیا وہی دوسرے میں لاگو کیا گیا یا تیسرے میں لاگو کیا گیا یا چوتھے میں لاگو. ان چاروں کیسوں میں گو کہ ہر کیس کے فیکٹس علیحدہ ہوتے ہیں, لیکن اگر بیسک پرنسپل ہے کہ صادق کون ہے اور امین کون ہے تو پھر پرنسپل ایک ہونا چاہیے. اس کی ایک سب سے بڑی مثال دے دوں, جو آخری فیصلہ دیا جسٹس بندیال صاحب نے, جس میں ساری زندگی لیے کہا کہ اگر کوئی صادق اور امین ہوگا کہ ڈکلیئر نہیں ہے, کر دیا جائے گا کہ وہ نہیں ہے تو ساری زندگی کے لیے ماہر, تو اس میں انہوں نے خود یہ بات لکھا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کہ صادق امین جو ہے نا ایکچولی اس کی بیک گراؤنڈ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار اور سننا تھا اس سے لی جاتی. تو گزارش یہ ہے کہ کیا یہ آج یہ سوچا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک سنت تھی یا ان کا جو اپنا ایک کردار تھا اس کے خاکے پا بھی ہے؟ تو اگر یہ آپ پرنسپل لے ڈاؤن کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر جا کے فیصلہ کریں گے تو پھر تو بھائی جی آپ کہیں اور سے لوگ امپورٹ کر کے لے کر آئیں.
جسٹس صاحب بالکل, یہ تو ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ انتہائی مشکل بات ہے, لیکن جب یہ آئین میں داخل کی جا رہی تھی یہ شک, تو اس وقت کیوں نہیں اس پر پوری طرح سے بحث ہوئی اور کیا تب بھی لوگ دباؤ میں تھے؟
جی نہیں, بڑا سمپل. میں دیکھیں 18ویں ترمیم پہلی مرتبہ یہ کوشش کی گئی اور اس میں جو کلاس ایف ہے جس میں کہتا ہے کہ ون شوڈ بی سگیشیس اینڈ رائٹس اینڈ ٹوٹ فلفان فلان, اس میں انہوں نے ایک تو مجھے جو اندر کی بات پتا ہے کہ اس وقت جو ہے ایک پریشر تھا جو پارلیمنٹ سے باہر تھا, کیونکہ پارلیمنٹ میں ان کی ایک نمائندگی نہیں تھی اور ایک تھریٹ تھی کہ جناب اس کو ہم اتنی آسانی سے آپ کو چینج نہیں کرنے, لیکن پھر بھی پارلیمنٹ نے ایک ہمت کی اور لکھ دیا اینڈ دیر از نو ڈیکلریشن ٹو دی کانٹری بائی اے کورٹ آف لا. اب اس میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا. فرق یہ پڑا کہ پہلے جب کوئی پارلیمنٹیرین کاغذ داخل کرتا تھا تو برڈن 100% اس پر تھا کہ وہ ڈیمانڈ سٹیٹ کرے کہ وہ صادق امین ہے, لیکن یہ 18ویں ترمیم کے بعد چینج یہ آئی کہ اگر میں پیپر داخل کر رہا ہوں اور تو یہ پریزیوم کیا جائے کہ میں صادق امین ہوں, اور اگر کسی کے پاس کوئی اعتراض ہے تو اعتراض کرنے کے ہاتھ میں ایک کورٹ کی ایسی ڈگری ہونی چاہیے جس میں یہ ڈکلیئر کر دیا جائے ایڈجوڈیکیشن کے بعد, مجھے موقع دینے کے بعد کہ میں صادق امین ہوں. تو یہ ایک پارلیمنٹ نے راستہ نکالا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس جو سپریم کورٹ میں کیس آیا تو ان کو اس کی انٹینشن کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو لبرل انٹرپریٹیشن دینی چاہیے تھی, لیکن کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ چونکہ پارلیمنٹ کو یہ موقع تھا اور پارلیمنٹ نے ایسا نہیں کیا تو ہم اس کو یہی سمجھیں گے کہ یہ یہ جو ہے اس میں جو ہے یہ ہے وہ صادق امین کو اسٹرکٹلی اپلائی کیا جائے گا اور ساری زندگی کے لیے اپلائی کیا جائے گا. تو پارلیمنٹ کی کمزوری ہے اور ہماری پارلیمنٹ کمزوری کی تو بھی حالت یہ ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم میں آپ کو یاد ہے ملٹری کورٹ بنی اور پورے نیشنل اسمبلی کے 342 اور سینٹ کے 104 میں سے, دکھ کی بات ہے میں اس دن مرنے کو دل کرتا تھا لیکن میں نہیں مر سکا, مجھ میں اتنی غیرت نہیں تھی کہ 342 جمع 104 کے ہاؤس میں ایک فرد نے کٹ کے یہ نہیں کہا کہ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں, ایک ہی نیگیٹو میں ووٹ میں. تو جو پارلیمنٹ ہے یہ ہمارا دکھ ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پارلیمنٹ کا جو ہے یہ جو ہے اس کی وجہ سے یہ سارا مشکلات ہمارے سامنے ہیں, لیکن بہرحال جو جوڈیشری جو ہے वो आने वाला जो हिस्टोरियन लिखेगा, ये फैसले आज नहीं होंगे। ये जैसे भुट्टो साहब का जो फैसला हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान में सारे अखबार उठा लेना तो कितने लोग उसके जो है तनकीद करने वाले थे, लेकिन आज अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो साहब का केस रेफर करें तो जज साहब नाराज होते हैं।
जस्टिस साहब, बहुत ही आपने बड़ी तवज्जो तलब बात कही है, पार्लियामेंट की अहमियत अदालत के बैन आपने बताई है, क्योंकि अदालतें ज़ाहिर है वो कानून लेती हैं जो पार्लियामेंट में मंजूर होता है। तो अब बात आ रही है नई पार्लियामेंट की, पाकिस्तान में नई पार्लियामेंट बनने जा रही है और जो उसके उम्मीदवार हैं, आपका तजर्बा, आपका मुशाहिदा, आप बताइए कि कोई अच्छी उम्मीद रखी जा सकती है?
दीदी माफी चाहता हूँ, मैंने जो है पाकिस्तान मीडिया में इसलिए बिल्कुल जाना छोड़ दिया है कि मैं मायूसी नहीं फैलाना चाहता, सिर्फ ये बीबीसी आपसे कभी कभी बात कर लेता हूँ। मैं बड़ा मायूस हूँ, वैसे भी मरने वाला हूँ तो शायद हर तरफ मायूसी है,
ऐसा ना कहें, आपकी उम्र दराज करे।
ये वजह ये है, नहीं वजह उसकी ये दीदी कि अगर नवाज शरीफ वाले बिल्कुल बेईमान थे, मानते हैं सारा कुछ है, तो भाई ये जितने लोग देखे ना, इमरान खान का तो ये था कि जनाब मैं नजरिए के तहत चल रहा हूँ, मैं इलेक्टेबल को नहीं लूंगा, लोग मुझे वोट दें, तो सवाल ये है सारे इलेक्टेबल तो ले गए ना, तो अगर ये वही लोग हैं जो नवाज शरीफ के साथ बेईमानी करते रहे या इन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया या पीपल्स पार्टी के साथ है या क्यू लीग के साथ है, तो अगर सारे लोग ही वो आएंगे तो फिर दीदी ये इधर मिसाल के तौर पर बलोचिस्तान से मेरा ताल्लुक है, मुझे नहीं समझ आती कि अलाउद्दीन साहब के मुकाबले में हमारे वो जो है क्या नाम है काजी साहब, जो काजी जहांगीर साहब जो यूनाइटेड नेशन में रहे, इराक में उनको नुमाइंदा भेजा, उनका एक कैरियर था बलोचिस्तान से ताल्लुक था, एज अगेंस्ट उसके एक अलाउद्दीन को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अलाउद्दीन की क्वालिफिकेशन सिर्फ इतनी है कि बीबी उसने इंजीनियरिंग में एक डिग्री ली हुई है और एक छोटा मोटा कारोबार कर रहा है। तो अगर हालात ये हैं कि सराज जो है हमारे चेयरमैन सेनेट साहब आ जाए और रातों रात पार्टी बदल जाए और यहाँ से कोई मटके का निशान लेकर आ रहा है, कोई जीप का निशान लेकर आया है, कोई चांद का निशान लेकर आ रहा है, तो बीबी जी मुझे तो उम्मीद नहीं है कि आने वाली पार्लियामेंट जो है ये वही जो है तरीकेकार है जो पुराना 70 साल से हमारे साथ खेल हो रहा है। कभी नवाज शरीफ सबका लाडला था और जब सबको, और आज जो है वो इमरान साहब है, तो अल्लाह मुबारक करे और अल्लाह करे कि मेरी सारी बातें गलत साबित हों, और लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये सारा कुछ जो ख्वाब हमें दिखाया जा रहा है वो दुरुस्त होगा।
जस्टिस साहब, आपका तजर्बा, आपका मुशाहिदा यकीनन बहुत गहरा है और उस मुल्क में आपने बहुत कुछ देखा है, लेकिन फिर भी देखिए, अगर जमहूरियत चल रही है और लोगों को वोट का हक दिया जाता है तो कुछ उम्मीद की जा सकती है कि लोग अपने वोट से कोई तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे। कुछ बताइए हमारे सुनने वालों को कि वोट की क्या अहमियत है।
देखिए दीदी, देखिए इस वक्त दुनिया में अगर कोई बेहतरीन निज़ाम है तो वो जमहूरियत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये नहीं है, हमारे यहाँ आज तक जमहूरियत जो है उसको चलने का मौका नहीं दिया गया या कहीं ना कहीं उसके रुकावटें आ जाती हैं, ये इस वजह से सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। ये ठीक है इस वक्त आपको बहुत लोग जो है ना बड़े असर्ट भी कर रहे हैं, जो हलकों में जा रहे हैं उनको सवाल भी दे जवाब दे, सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन उसके बावजूद सबसे जो अहम बात मैं बताऊं, इस वक्त आप पाकिस्तान मीडिया को उठा के देख लें, वो जो एक किस्म की जो एंकर जो है बताते खुद एक कंपेन कर रहे हैं, यानी कि सवाल ये कि जब एंकर आता है अगर इंट्रो देता है तो इंट्रो में अगर सारा बात वो कर रहा है जो कि बिल्कुल ही एक दूसरे रूप की है और अगर कोई उससे हटके बात करने की कोशिश करता है तो वो फौरन बीच में उसके साथ आर्गुमेंट करना शुरू कर देता है। भाई बात बड़ी सीधी सी है, अगर आपने किसी लीगल एक्सपर्ट को बुलाया है तो उससे ओपिनियन लेने के लिए बुलाया है और लोगों तक पहुंच जाए और लोग फिर फैसला करें, लेकिन अगर वो ओपिनियन दे रहा है और एंकर साहब बैठ के कह रहे हैं कि नहीं जी आप मिसाल के नवाज शरीफ के इस केस में जो फैसला हुआ है, बाकी बातें छोड़ दें, मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ को ऑनेस्ट आदमी है, उसने जायदाद भी बनाई अपना, सिंपल इशू ये था कि ये चार फ्लैट जो हैं क्या नवाज शरीफ के हैं, और अगर हैं तो फिर सवाल ये है कि इसके वसाइल को वो अकाउंट फार करे कहाँ से है। यकीन करें जो जजमेंट जो आई है ना, मुझे वो जजमेंट की समझ नहीं आई, इसलिए वैसे भी शायद समझ से मैं बालातर हो चुका हूँ, उसमें ये बात साबित नहीं हुई रिकॉर्ड पर जजमेंट की बुनियाद पर कि ये प्रॉपर्टी नवाज शरीफ की है। सिर्फ ये कह देना कि चूंकि ये प्रॉपर्टी इनकी फैमिली की पोजेशन में थी और बच्चों की उम्र 18-17-20 साल थी, तो ये प्रज्यूम कर लेना कि ये नवाज शरीफ ही उसका मालिक है, تو یہ کوئی قانونی جو ہے آرگومنٹ نہیں بنتا. یہ میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں کہ یہ ججمنٹ الٹیمیٹلی سسٹین کر جائے گی, شاید اوپر تک سسٹین کر جائے, لیکن آپ یقین کریں اگر یہ نواز شریف کے کیس کی ججمنٹ نہ ہوتی, ایک عام کیس کی ججمنٹ ہوتی اور میرے پاس وہ آدمی آتا تو میں تو بڑا کانفیڈنٹ ہوتا کہ یہ ججمنٹ ریورس ہو جائے گی.
جسٹس صاحب دیکھیے کتنی بڑی بات کہی ہے آپ نے, اور یقیناً آپ تو سارے عوامل سے اور سارے پروسیس سے واقف ہیں, آپ جانتے ہیں کہ فیصلے کس طرح دیے جاتے ہیں اور کس طرح دیے جانے چاہئیں. آپ نے جو بات کہی یہ عام لوگوں کے ذہن میں بھی اٹھتی ہے اور بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں. آپ جوڈیشری کو جانتے ہیں, پھر کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے فیصلے آ جاتے ہیں؟ کیا جوڈیشری کسی کے کہنے پر فیصلہ دیتی ہے؟
دیکھیے مجھے یہ نہیں پتا کسی, کیونکہ میرے پاس ایویڈنس نہیں, میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں
جی.
لیکن گزارش یہ ہے کہ دیکھیں جو پروسیس جب شروع ہوا نا, یہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں آپ بتاتا ہوں, نواز شریف کے حق کی یا اس کے آنیسٹی کی میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ جو طریقہ کار جو پروسیس استعمال کیا گیا ہے نا, اس میں شکوک و شبہات ہیں, اور اگر اس طریقے سے جو ہے یہ سارا پروسیس ہوا ہے تو یقیناً جج صاحب پر ایک پریشر تو ہوگا.
لیکن ظاہر ہے کہ وہ فیصلے میں جھلکتا ہے, وہ پریشر فیصلوں سے ہی پتہ لگتا ہے کہ جج نے کتنا آزادانہ فیصلہ دیا.
میں دیکھیں نا, بالکل دیکھنا, ایک اور بات دیکھیں, میں بینیفٹ ڈاؤٹ دینے کے لیے بھی تیار ہوں. دیکھیں گزارش یہ ہو سکتا ہے, دیکھیں غلطی تو ہوتی ہے, میں خود جج رہا ہوں اور ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے کوئی فیصلہ کیا اور بعد میں کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا, لیکن مجھے خود بعد میں احساس ہوا کہ یار یہ میں نے غلطی کی ہے, اور بعد میں نے دوسرے فیصلے میں اس کو ریفر کر کے اس کو اپنے آپ کو کروایا. غلطی ہوتی ہے, آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے, قانون بھی ہو سکتی ہے, سچ بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کیس میں سمپل پوائنٹ ہے کہ یہ پراپرٹی نواز شریف کی تھی, چاہے بینامی دار یا ادر وائز, یہ ثابت نہیں ہو سکا. اگر بینامی دار کی بات بھی ہے تو یہ ثابت کرنا پڑنا تھا کہ اس کے پیسے جو نواز شریف نے دیے. یہ بات ہے, سمپل یہ کہہ دینا کہ یہ چونکہ وہاں پر رہتے تھے, بلکہ کہا 1990 سے, اور شریف فیملی استعمال کا لفظ استعمال ہوا, تو شریف فیملی میں تو پھر وہ میاں شریف بھی شامل ہیں, اس میں تو کلثوم بھی ہے اور اس میں شہباز بھی ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا یہ ضروری تھا کہ جناب یہ پیسے ایکچولی نواز شریف صاحب کے تھے, جو اس کے پیسوں کی بنیاد پر انہوں نے اپنے بچوں کو دیے اور انہوں نے حسین شریف نے خریدا. یہ ریکارڈ پر بالکل 2+2 کی طرح ثابت ہوا. باقی ججمنٹ تو آپ جتنی مرضی لکھ لیں, اس میں یا تو یہ ہے کہ یہ بھی ثابت کر دیا جاتا جس میں جج صاحب نے ایکوئٹ کر دیا, انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف کرپشن کی کوئی چیز ثابت نہیں. میں ایک چھوٹی سی اور بات کروں, ان کے خلاف 3 اور کیسز بھی ہیں. سوال یہ کہ ان 3 کیسز میں بھی تو نواز شریف کے خلاف یہی الزام ہے نا کہ آپ نے وہ جو پراپرٹی لی ہوئی ہیں وہ بھی بیونڈ مینس لی ہوئی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے خلاف الزام یہ ہے کہ آپ نے بیونڈ مینس آپ کی پراپرٹی ہے, تو وہ تمام پراپرٹی ہے جو یہ 4 فلیٹس بھی ہیں اور وہ جو پراپرٹی جن میں کیس چل رہے ہیں, تو پھر تو ایک کیس چلنا چاہیے تھا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر طارق محمود کی ٹوٹل پراپرٹی 1000 روپے کی ہے تو اس کو جو چارج کیا جائے تو کہا جائے کہ 100 روپے کے لیے آپ کو علیحدہ کریں گے, باقی 500 کے لیے ادا کریں گے, 400 کے لیے ادا کریں گے. اگر یہ پرنسپل اپلائی کیا جائے تو پھر یہ 4 فلیٹس ہیں, اس پر تو 4 ریفرنس بننے چاہیے تھے, ایک ریفرنس تو نہیں بننا چاہیے تھا. تو میں نے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اگر بیونڈ مینس ہے یہ 4 فلیٹ اور باقی کیسز جو چل رہے ہیں تو پھر کیس تو ایک ہونا چاہیے نا. تو یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو کہ سمجھ سے بالا تر ہیں, اور کیونکہ میری سمجھ سے بالا تر ہے تو اس لیے میں زیادہ مغز موری بھی نہیں کرتا.
نہیں جسٹس صاحب, ہم اس کیس کو چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں. اس وقت محمد رئیس صاحب ہیں, انہوں نے سکھر سے ہمیں کال کیا لیکن ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. چلیے, بات یہ ہے کہ ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ آیا کورٹ کے ذریعے احتساب بہتر ہو سکتا ہے, یا اب ووٹ کا عمل آ رہا ہے آگے, تو ووٹ ڈال کے لوگ بتا سکتے ہیں کہ کون صادق ہے اور کون امین ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟
دونوں باتیں دیکھو جی, نہیں میں دونوں باتیں علیحدہ ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا, اگر میں نے چوری کی اور میں پارلیمنٹیرین ہوں اور میں پکڑا گیا ہوں, میں کہ تو پھر اس کا احتساب کورٹ ہی کرے گی اور الٹیمیٹلی مجھے جیل میں جانا چاہیے. جہاں تک دوسری بات ہے, دیکھنا ویسے برطانیہ یا امریکہ جیسے ملک میں تو اگر پارلیمنٹیرین بات ہوگی تو اس کا تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو پہلے پارلیمنٹیرین رہا تو وہاں اس کی پارلیمنٹ میں کردار اس کی کیا مطلب اچیومنٹ تھی اور کیا اس نے کام کیا اور یا کیا قانون سازی کی یا ایسا کون سا قانون بنایا جس سے الٹیمیٹلی لوگوں کو فائدہ ہو. ہمارے ملک میں تو یہ بھی ہے کہ آپ نے کام کیا کیا, بلکہ جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گلیوں میں کیا قیام کیا, روڈیں بنائیں یا فلاں فلاں, تو گزارش یہ ہے کہ اگر تو ووٹ لوگ اس بات پر دیں, بنیادی طور پر منشور پر دینا چاہیے. اب حالت یہ ہے کہ 25 کو الیکشن ہے, میرا خیال تحریک انصاف نے ابھی تک منشور بھی ریلیز نہیں کیا, اور اگر باقی نون والوں نے اور انہوں نے ریلیز کر بھی دیا پیپل پارٹی نے, تو بی بی منشور کون پڑتا ہے؟ اور حالانکہ اگر منشور سامنے تو منشور سب کو ایک جیسے ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پر دیکھنا تو یہ ہے کہ پارلیمنٹرین جو ہے وہاں پر ان کی پرفارمنس کیا تھی, اور ایسے ایسے پارلیمنٹرین گزرے ہیں میرا خیال 5 سال میں وہ ایک منٹ کے لیے بھی انہوں نے کسی بھی قسم کا پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہوگا, سوائے آخر میں ہاتھ کھڑے کر دیا ہوگا. تو وہ آپ کا 5 سال میں پرفارمنس کیسے رہے ہے اور آپ نے پارلیمنٹ میں کیا کردار ادا کیا ہے, تو یہ گراؤنڈ ہونا چاہیے, یا پارٹی کا منشور جس سے آپ بلانگ کرتے ہیں وہ پارٹی کا منشور کیا ہے. لیکن جہاں تک دوسری اکاؤنٹبلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر میں نے جرم کیا ہے تو وہ اکاؤنٹبلٹی کوڈ کرے گی, لیکن یہ سابق اور مین میں اگر آپ لوگوں کو فارغ کریں گے تو میرا خیال یہ کوئی درست فیصلہ نہیں ہے, کیونکہ یہ الٹیمیٹلی بھی دیر پا ایسے فیصلے ثابت نہیں ہوتے. میں نے مر جانا ہے, اللہ آپ کو بھی زندگی دے اور بہت سے لوگ جو سننے والے زندگی دے. ہو سکتا ہے کہ 20-30 سال بعد جو ہسٹورین لکھے گا یا اس وقت جو واقعات ہوں گے وہ ان فیصلوں پر جو ہے ایسی تنقید کر رہے ہوں کہ شاید آج ان پر تنقید کی بھی نہیں جا سکتی, میں بھی نہیں کر سکتا. اس لیے بی بی بات یہ ہے, میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں, گرمی بہت زیادہ ہے, اور اگر ایک بات میں نے کہہ دی تو معافی میں نے مانگنی نہیں ہے, تو جیل مجھے بھگتنے کی جو ہے اس گرمی میں جو ہے ہمت نہیں ہے.
نہیں جسٹس صاحب, آپ تو آپ بہت سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ نے جو بھی کہا اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اور ہمارے سننے والے ہمارے ساتھ ہیں, محمد رئیس نے سکھر سے دوبارہ کال کیا, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو رئیس صاحب, بات کیجیے. کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟
ہلو
جی جی بولیے.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں سیاستدانوں نے سیاست کو کاروبار بنا رکھا ہے, اور ساتھ میں لو بیٹھا انجام گلستہ کیا ہوگا.
دیکھیے جسٹس صاحب, یہ رئیس صاحب کا جو خیال ہے, ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہو کہ کوئی کچھ اچھائی کی امید ہی نہیں ہے.
بھی امید تو رکھنی چاہیے, کیونکہ اگر امید ہی نہ ہو تو پھر تو مر جانا پڑتا ہے نا. امید تو رکھنی چاہیے, اور یقیناً دیکھیں کچھ حوالے سے امید تو ہے. کم دیکھیں پہلے, اس لیے اس حد تک تو فرق پڑا ہے کہ پہلے لوگ بولتے نہیں تھے, اب کم سے کم لوگ بول رہے ہیں, تھوڑا سا کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, امید تو کچھ نہ کچھ ہے. لیکن یہ پروسیس کو اتنا سلو ہے, اور اگر ایک دفعہ چلنا شروع ہوتا ہے تو درمیان میں پھر کوئی ہرڈل آ جاتا ہے. یہ پرابلم ہے. اگر اس سلسلے کو چلنے دیا جائے اور یہ سسٹم ایک دفعہ چل پڑے تو پھر تو کوئی ہوگا, لیکن پرابلم یہ ہے تھوڑا سا سسٹم چلتا ہے اور پھر کوئی امید آتی ہے, پھر درمیان میں ایک ایسی بات آ جاتی ہے کہ پھر ریورس گیئر لگ جاتا ہے. تو یہ اصل میں پرابلم ہے. اور اکانومی اس وقت اتنی خطرناک ہے, بلیک اوپن مارکیٹ میں 135 روپے کا ڈالر مل رہا ہے بی بی, اور اس وقت ٹکا جو ہے وہ جو انٹرنیشنل میں ہے 100 ٹکے کا ایک ڈالر ہے. تو انڈیا کہاں ہے, وہ بنگلہ دیش والے کہاں ہیں, باقیوں سے تو ہم کمپیئر ہی نہیں کرتے. تو حالت ہماری یہ ہے, اور آنے والے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آنے والی حکومت جو ہے کس طریقے سے اس معاملات کو چلائے گی. یہ تو ایمنسٹی اسکیم ہے جس کی وجہ سے شاید کچھ پیسہ ان کے پاس آ گیا ہے, تو شاید کچھ 2-3 مہینے میں ان میں کام چل جائے. لیکن یہ جو ہے, اور وہاں پر جو ہمارے انٹرنیشنل جو ہمارے معاملات ہیں, جو قسطیں ڈیو ہونے والی ہیں, اور جو ہمارے پاس ریزرو ہیں فورن ایکسچینج کے, اور جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کی حالت ہے, اور جو کلچر کی ہے, یہ بڑی خوفناک صورت حال ہے. یہ اصل ایشوز اکانومک ہے, اور پانی کس کس چیز کو آپ کہاں سے پورا کریں گے. اور یہ تو آفرین ہے, اللہ کرے کہ عمران صاحب تو خیر آ ہی رہے ہیں, اس میں تو اب کوئی شک کی بات نہیں ہے. اللہ کرے کہ عمران صاحب جو ہے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ قابو پا لیں اور کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں. میں تو دعاؤں اس لیے, تو میں تو اپنے سروائیول کے لیے دعا کروں, اپنے سروائیول, اپنے بچوں کے لیے, اس قوم کے بچوں کے لیے. اور یہ ینگ ہماری پاپولیشن کا 20 کروڑ میں بہت بڑی آبادی یہ ینگسٹرز کی ہے, جو ڈگری اور پاور کے ٹکڑے دے کر پھر رہے ہیں, ان کا کیا ہوگا.
تو ٹھیک جسٹس صاحب, ہمیں مرید خان نے میاں والی سے کال کیا ہے, ان سے بھی بات کر لیں. جی السلام علیکم.
السلام علیکم جناب, میں جسٹس صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں, اور میری سے گزارش ہے کہ یہ جو جج صاحب نے 12:30 کا ٹائم دیا, پھر 1:30, پھر 2, پھر 3, پھر 4, پھر 4:30, یہ جناب یہ کس کا انتظار کرتے رہے جج صاحب؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کو اتنا بدنام کر دیا گیا کہ وزیر اعظم کے عہدے کو اتنا غلط اور بدنام کر دیا گیا کہ وزیر اعظم بننے کے لیے کسی کا دل نہیں کرتا. شکریہ.
چلیے جسٹس صاحب، ان کا سوال ہے کہ فیصلے میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟
میں سمجھ جائیں گا سوال، میں ان کو بینیفٹ ڈاؤٹ دینے کے لیے تیار ہوں. سیکشن ایٹ کو مجھے سمجھ آتی ہے، وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، یہ اتنا سینسیٹیو معاملہ تھا تو جج صاحب نے شاید بیشتر حصہ ججمنٹ کا لکھ لیا ہوگا، یعنی ظاہر ڈکٹیٹ کروا دیا ہوگا فیکٹس، اس کے گراؤنڈ، آرگومنٹس اور کافی چیزیں، لیکن آخر کا بہت سارا پورشن انہوں نے ود ہولڈ کر کے رکھا ہوگا، کیونکہ خطرہ یہ ہوگا کہ اگر اسٹینو کو ٹائپ کرا دیں گے کہیں سے بات لیک نہ ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو چیمبر میں سارا دن بیٹھے رہے نا، تو وہ جو کنکلوڈنگ پورشن تھا اس کو جو ہے نا وہ معاملے کو کنکلوڈ کرتے رہے، اور پھر چونکہ لوگوں کو سزائیں دینی تھی اور میڈیا والوں کو بھی نکلیں چاہیے ہوتی ہیں، حالانکہ یہ کوئی قانونی ضرورت نہیں ہے، تو شاید وہ ساری کاپیاں بنانے میں ٹائم لگ گیا ہوگا. میں یہاں پر جج صاحب کو بینیفٹ ڈاؤٹ دینے کے لیے 100% تیار ہوں.
ٹھیک ہے. تو دیکھیے کتنی اچھی بات آپ نے کہی کہ ہم وہاں کے شکوک پیدا ہو رہے تھے جو کہ ظاہر ہے کہ بے بنیاد بھی ہو سکتے ہیں. حافظ فتح محمد ہیں اٹک سے، جی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم.
جی باجی. وعلیکم السلام. اٹک سے حافظ فتح محمد بول رہا ہوں.
جی
باجی، میں محترم مہمان سے سوال یہ ہے
جی
کہ قانون کی حکمرانی پاکستان میں کون قائم کرے گا؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور جسٹس صاحب اگر سوال دے دیں جواب دے دیں. ایک کمپنی سیکشن بائی اے کے تحت سیشن کورٹ میں درخواست دیتا ہے، عدالت حضور آرڈر کرتی ہے، وہ آدمی آرڈر لے کر پولیس کے پاس جاتا ہے، ایک اے ایس آئی اور ایک آدمی عدالتی آرڈر لے کر جانے والے کو ایسے دیکھتا ہے جیسے یہ کوئی بہت بڑا دشمن آ گیا ہے، اور پھر اس عدالتی حکم کا وہ پولیس والا وہ حشر کرتا ہے، اخراج رپورٹ بناتا ہے، بے گناہ قرار دیتا ہے، یعنی کہ پوری اس آدمی کو سزا دیتا ہے کہ تم عدالت میں کیوں گئے ہو. تو آج تک کسی جج نے یہ اپنے فیصلے میں نہیں لکھا کہ یہ جو آرڈر میں پولیس والا بلا وجہ کو تنگ نہیں کرے گا، انصاف دے گا. تو میری گزارش ہے کہ یہ مسائل کون حل کرے گا پاکستان میں؟
جی جسٹس صاحب،
بی بی دیکھیں، یہ ایک ہر کیس میں دو فریق ہوتے ہیں. اصل میں جس وقت ججمنٹ آ جائے تو اسی وقت امپلیمنٹ ہونی چاہیے، یہ تو ہے رول آف لا کی بات. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ ہر کیس میں دو فریق ہوتے ہیں تو ایک فریق وہ ہوتا ہے جسے خلاف ہوا ہے، وہ روڑے اٹکا رہا ہوتا ہے. میں جہاں تک جو یہ ٹھیک ہے، لیکن تو سسٹم کی ایک پوری برائی ہے اور عدالتوں کو اس بات پر مطلب سیریسلی سوچنا بھی چاہیے. لیکن سائملٹینیسلی میرا خیال ہے کہ بات بڑی سیدھی سی ہے کہ ہر فرد پر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اگر ایک آدمی عدالت میں گیا ہے اور وہ لوز کر گیا ہے تو پھر بات یہ ہے کہ اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے. بلکہ میں وکیلوں پر بھی اعتراض کروں گا کہ بات بڑی سیدھی سی ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس کیس آتے ہیں، میں چونکہ زیادہ پریکٹس نہیں کرتا، اگر کسی کیس میں جان نہ ہو اور اس میں کوئی ہو تو میں اس کو مشورہ دیتا ہوں، بھائی مزید پیسے مت ضائع کرو. بلکہ میں کہہ لیتا ہوں کہ خدا کے لیے ہونا کچھ نہیں ہو، یہ پیسے جا کے ادیب رضوی صاحب کے کھاتے میں ڈال دو، یہ منو بھائی کے کھاتے میں ڈال دو، یہ کے آر ایل والا جو آنکھوں والا ہے یا ای ڈی والوں صاحب کو دے دو، نہ ضائع کرو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح مشورہ پڑھ کے مفت میں جو دیا جاتا ہے وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور بہت سے کیسوں میں نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی گئے، پیسے ضائع کیے، وہاں بھی دوسرے وکیل کی غلطی ہے. لیکن یہ آدمی بھی وہ سمجھے جس کو مفت میں مشورہ صحیح دیا جا رہا ہے وہ مانتے نہیں، کیونکہ بنیادی طور پر میں اپنی حد تک کروں گا، میں بےمان ہو چکا ہوں، میں بےمان ہوں. تو اس وقت معاشرے میں جو بے شمار برائیاں ہیں، گندگی ہیں، تماش بینی ہے، اس لیے کہ میں خود بھی تو اپنا کردار ادا نہیں کر رہا، ہر کام گورنمنٹ تو اداروں میں تو کرنا ہے لیکن میری اپنی بھی تو کسی ذمہ داری ہے. اس میں مثال بجلی ہے، بجلی میں بہت سی بجلی چوری ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بھی ایک پرابلم ہے، تو بجلی کون چوری کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات جب کسی کے خلاف بات کی جاتی ہے، علاقے کی بات کی جاتی ہے، تو سیاستدان اور ایون پارلیمنٹیرین جو اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں یا مخالفت کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی حمایت شروع کر دیتے ہیں. تو کم سے کم اس بات پر تو سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے نا کہ جو بجلی چور ہے یا کسی علاقے میں اگر ایک پورا علاقہ ہے جہاں پر بالکل زیرو ریڈنگ، ساری بجلی جا رہی ہے لیکن وہاں سے کچھ ریکوری نہیں ہوئی، اور اگر اس علاقے کی بجلی بند کی جا رہی ہے اور اس علاقے میں لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں جیسے کہ ہو رہا ہے، تو خدا کے لیے اس میں جو اداروں کا ساتھ دیں، گورنمنٹ کا ساتھ دیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے سیاستدان اس کے ذمہ دار ہیں اور مخالفت برائے مخالفت میں اس کی مخالفت کرتے ہیں.
اچھا جسٹس، ہمارے پاس 5 منٹ ہیں اور ہمارے پاس 4 کالز ہیں، تو میں باری باری ان کے سوال لیتی ہوں، تو آپ بتائیے گا. محمد عارف ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی محمد عارف صاحب نہیں ہے تو لیاقت الملک ہیں دیر سے. جی السلام علیکم. ہلو بات کیجیے گا. چل جی بولیں لیاقت الملک. میمی ہیں بہاول پور سے ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو ہمارے کالرز کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہمیں؟ جی بولیے بولیے کون سا بات کر رہے ہیں؟
سر چوٹی بالا ضلع ڈیرہ غازی خان محمد عارف خوسا.
جی بولیے نا میں آپ کا نام پکار رہی ہوں آپ بات نہیں کر رہے بولیے گا.
سر آپ نے ڈیرہ شمائل خان بولا میں ضلع ڈیرہ غازی خان چوٹی.
اچھا ڈیرہ غازی خان سے.
سوال ہے کیپٹن صدر کو جب گرفتار کیا گیا نا
جی
یہ اس کا یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے کیپٹن صدر اور نواز شریف نے اعلان کر دیا کہ میں جمعرات کے یعنی کہ تمہیں دن کو آ رہا ہوں لیکن کل کو اگر یہ عمران خان ہے یا کوئی بھی لیڈر ہے نا اگر اس کے اوپر کوئی کیس بن جاتا ہے کہ اس کو یہ سٹینی اپنا دینی چاہیے کہ ہم نے بھی کل کو ایسے حساب دینے ہیں. اگر نواز شریف نے ملک کے لیے اچھا کام کیا عوام کے لیے کیا ہے اس نے کوئی اپنے لیے نہیں کیا. میرا یہی سوال ہے کہ نواز شریف جمعے والے دن آ رہے ہیں جیسے کیس کا نواز شریف سامنا کر رہے ہیں کل کو اس کو بھی ایسے کرنا ہوگا کیونکہ ہر حکومت اپنے دعوے کرتی ہے. عمران خان دعوے کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا لیکن یہ اپنے خیبر پختونخوا میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ پنجاب کو کیسے سہارا دے گا؟
چلیے
ہمارا نواز شریف اور شہباز شریف سے ووٹ ہے ہم انشاءاللہ شہباز شریف اور نواز شریف کو جتوا کر رہیں گے.
چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ یہاں ہم کسی کی کیمپین تو نہیں چلا رہے نا جی, نہ کسی کی حمایت کر رہے ہیں نہ مخالفت کر رہے ہیں. ہم تو جنرل بات کر رہے ہیں کہ ووٹ دینے کا آپ کو حق حاصل ہے تو کسی ایسے شخص کو منتخب کیجئے جو کہ آئندہ آپ کی زندگی سنوارنے کا اہل ہو. تو جسٹس صاحب یہ تو ایک جذباتی بات تھی جو انہوں نے کی. ظفر اقبال سے بات کر لیتے ہیں سرگودا سے. جی ان کی کال تو جاوید قائم خانی ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. آج کچھ ٹیلی فون لائنز کا ہی مسئلہ ہے ان سے بات نہیں ہو پا رہی. جی
اپیل داخل کر کے عدالت میں سرنڈر کر دیتے اور چونکہ ان کی سزا صرف ایک سال ہے تو شاید ان کو ضمانت بھی مل جاتی. تو راستے قانونی اور ہیں لیکن اب بات یہ ہے کہ ملک میں چونکہ سیاست ہو رہی ہے الیکشن کا زمانہ ہے تو ظاہر ہے ہر کوئی جو ہے اس کو اس سے اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے.
جی تو بالکل چلیے لیاقت الملک سے بات کرتے ہیں. دیر سے یہ ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم.
السلام علیکم. مدثرہ منظر صاحبہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے بہترین ملک ہمیں دیے اس کا جغرافیہ اس کے سمندر.
جی مختصر بات کیجیے گا لیاقت صاحب ٹائم کم ہے.
میٹ ہے جو آب ہوا ہے یہاں کی جو اندر جو زمین کے اندر معدنیات ہے جو اس کا اسٹریٹجک لوکیشن ہے یہ قابل رشک ہے پوری دنیا کے قوموں کے لیے. لیکن بدقسمتی سے اگر ہمیں نہیں دیا گیا تو وہ ہمیں نیک کردار دیانتدار قیادت نہیں دی گئی ہے. 70 سال ہو رہے ہیں اور یہاں کوئی بھی ایسا حکمران نہیں آیا ہے جس نے اداروں کو مضبوط کرنے کا سوچا ہو. ایسی پارٹی نہیں آئی جس کے اندر خود جمہوریت ہو.
ٹھیک ہے لیاقت صاحب آپ پلیز خود لیاقت صاحب آپ بس کیجئے. آپ یہ تقریر نہ کریں خدا را. کوئی بات جو موضوع کے مطابق ہے. جسٹس صاحب انتظار میں ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کیجئے گا. تو اس طرح سے اگر آپ صرف تقریر کریں گے تو اپنے ہی ملک کو آپ اچھا بھی کہہ رہے ہیں ملک کی قیادت کو برا کہہ رہے ہیں لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. میمی سے بات کرتے ہیں بہاول پور سے. جی السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میم میں نے یہ بات کرنی ہے دیکھیں نہ ہمیں پانی مل رہا ہے نہ ہمیں گیس مل رہی ہے نہ ہمیں کوئی اور چیز مل رہی ہے یہ بجلی بھی نہیں مل رہی. تو دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں نا حکمران کو اس لیے سزا دی ہے نا انہوں نے ہماری وہ جو پریشانی انہوں نے دور نہیں کی. جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کام ہو جائے گا سر وہ جو ہیں یہ جو سیاست دان یہ ہے نہیں اس وقت گھر پہ نہیں ہے آپ کا کام ہو جائے گا تو پھر کسی کے پاس تو جائیں گے کہ کوئی تو فریاد سنے گا.
ٹھیک ٹھیک. یہ میمی بات کر رہی تھیں اور محمد اجمل ہیں احمد پور شرکیہ سے. یہ ہماری لاسٹ کال ہے. جی السلام علیکم.
سوری میرا سوال ہے. جی میرا سوال. وعلیکم السلام. بھائی میرا سوال ہے کہ جو ملک کے اندر کام کرے اور ملک کی اچھائی کرے تو اس کو سزا دی جائے.
کیوں ये सवाल है या आपका स्टेटमेंट है?
मुशर्रफ ने जो कोई अच्छा किया,
चलिए
जरदारी ने किया जो अच्छा किया, या इमरान खान हुआ है जो अपनी बीवी को नहीं संभाल सकता?
अच्छा बस, मोहम्मद अजमल साहब बहुत शुक्रिया, आपकी बात हो गई। जस्टिस साहब आखिर में हमारे पास दो मिनट हैं, तो आपने लोगों की बातें सुनी, लोग खफा भी हैं और जज्बाती भी हैं, तब्दीली भी चाहते हैं, लेकिन वोट जब देते हैं तो सोच समझ कर नहीं देते, क्या कहिएगा आप?
बीबी देखे ना, उसकी वजह ये ना, एक तो ना तालीम का इशू है। मिसाल के जैसे मैंने मंशूर की बात की, देखे सिविलाइज मुल्कों में तो देखा जाता है किसी का क्या, वहाँ डिबेट्स होती है, अमेरिका जैसे मुल्क में जो डिबेट्स होती हैं, और मेरे जैसा जो अनपढ़ और जाहिल आदमी भी वो डिबेट जो है ना इंश्योर करता है कि यार डिबेट जरूर सुनो। हालांकि इस मरतबा जो आखिरी डिबेट हुई कोई इतनी वो नहीं थी, बहरहाल उस इशू को छोड़ा, गुजारिश एक तालीम है, मंशूर का पता नहीं है। फिर लोग गुलामों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, मेजोरिटी में जो रूरल एरिया में इलाका है, मेरा ताल्लुक बलोचिस्तान, ज्यादातर बलोचिस्तान का जो इलाका है वो आपको पता है, वो सरदारों नवाबों और इस किस्म के, और फिर पख्तूनख्वा वाले हो गए या इवन मुल्ला पार्टी हो गई, और इवन इंटीरियर सिंध, एक वजह ये है। फिर दूसरी बात ये है कि देखे ना, लोगों के प्रॉब्लम जैसे कि लोगों ने बताया कि जनाब हमारा पानी नहीं, तो जिनको दो टाइम की रोटी की हर वक्त फिक्र होगी और सिर्फ पानी को तरस रहे होंगे और छोटी छोटी बातों के लिए तरस रहे होंगे, तो जब इलेक्शन आते हैं तो वो बेचारे वक्ती तौर पर अपने शायद इसी चीजों की वजह कि अगर वक्ती तौर पर किसी का मसला हल कर देते हैं, थाने से उड़ा के ले आते हैं, चलो वक्ती तौर पर किसी को दे देते हैं या बिरयानी है या ये हो, तो वो बेचारे, मैं लोगों को एक्यूज नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि जब भी लोगों को मौका मिलता है, ये जिनको हम अनपढ़ कहते हैं ये बड़ी विजडम के साथ वोट देते हैं। इसका मुजाहरा देखें 1970 का हुआ था, 1970 को भुट्टो साहब को यकीन नहीं था कि वो यहाँ पर ये वेस्ट, उस वक्त के वेस्ट पाकिस्तान में इस किस्म की आंधी चलेगी, और लोग मेरे पहले, क्योंकि वो पहली मरतबा आया, रोटी कपड़ा और मकान और खरीद और कैसे कैसे भुट थे, और वो जो है सारे चले गए, और कैसे कैसे यानी खंबे को भी वोट दिया वो जीत गए, लेकिन भुट्टो साहब से भी गलती हुई कि 1977 में वो ही फिर उन्हीं सरदारों और लोगों को ले आए, और फिर अल्टीमेटली अल्लाह मकसद करे उनको, अंजाम उनका अच्छा नहीं हुआ, उसका तो खैर निजाम किसी और पर है। तो ये लोगों का, लोगों को मैं एक्यूज नहीं करता, लोगों की महरूमियां हैं सारी चीजें, और इसीलिए हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए, क्योंकि ये जनरलों हैं उनको तो मैं ज्यादा एक्यूज नहीं करता, क्योंकि मैं तो उनको वोट नहीं देता, वोट तो इन्हीं को देते हैं, इनको हम बनाते हैं, उनके खिलाफ तो हम एक तहरीके चलाते हैं जब वो बंदूक के जोर पर आ जाते हैं। तो खुदा के लिए इस मरतबा सोचें, और अगर ना, अगर आप कहते हैं कि नवाज शरीफ को सजा मिली है, चलो अच्छी बात है, उसको सजा मिल गई, अब नए आने वाले सोचें, लेकिन वो नए आने वालों में जो इलेक्टेबल जो दोबारा आ गए हैं, और बहुत से लोग जिनको मैं जाती तौर पर जानता हूँ, और मैं कहता हूँ अगर ये चेंज है तो मुझे तो यकीन नहीं आता, लेकिन अल्लाह करे कि ऐसा हो और मेरी सारी बातें गलत साबित हों।
जस्टिस तारिक महमूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील से आपने हमसे बात की और बहुत सी बातें, बहुत सी मालूमात में इजाफा किया, आपने हमें बहुत वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया जी।
थैंक यू, थैंक यू।
सदाए जहां वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश। हमें उम्मीद है आप हमारा ये प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं। आपको सदाए जहां कैसा लगता है, राय दीजिए। ईमेल एड्रेस आपको बताते हैं sejradio@voanews.com, और खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां, पोस्ट बॉक्स 1399, इस्लामाबाद।
जी तो आज हमने जो भी बात की, आपकी मालूमात में यकीनन इजाफा हुआ होगा, इसको जहन में रखिएगा, वोटिंग का वक्त आए तो फैसला बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। पाकिस्तान में बहुत अच्छी बात है कि हर पार्टी के हामी मौजूद हैं और यकीनन जज्बाती भी हैं। अब आपके फेसबुक के मैसेजेस पढ़ते हैं। खालिद महमूद ने कहा था कि मैं मेरा सवाल यह है कि एहतसाब सबके लिए होना चाहिए, हमने जस्टिस साहब से इस बारे में पूछा भी और उन्होंने जवाब भी दिया। इन्होंने कहा है कि सिर्फ़ नवाज़ शरीफ और उनसे मुतालिक लोगों का एहतसाब नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल में इससे तो इदारों पर से लोगों का एतबार उठ जाएगा। बहुत तफसील से इन्होंने लिखा है और कहा है कि हमारी रियासत कमज़ोर होगी इदारों का किसी एक सियासी जमात की तरफ झुकाव, बाकी सियासी जमातों को इदारों से नफ़रत और रियासत से इख्तियार करके सियासतदानों को अपना रियासत से बगावत की तरफ मायल न कर दे, इसलिए अरबाब इख्तियार को हुब्बुल वतनी और तामुल और बर्दाश्त वाली रविश इख्तियार करके सियासतदानों को अपना काम आज़ादी से करने देना चाहिए। یہ خالد محمود کے خیالات تھے. سردار سہیل احمد نے کہا کہ چونکہ وطن عزیز پاکستان میں ووٹ برادری کی سطح پر کاسٹ ہوتے ہیں، لہذا احتساب عدالت کے ذریعے ضروری ہے، تاہم دیگر ممالک میں احتساب ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے. چونکہ تعلیمی اور مالی اعتبار سے پاکستان کے لوگ کمزور ہیں، وہ وڈیروں کے کہنے پر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. سب جگہ ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بات بھی درست ہے. فیصل رفیق نے کہا کہ سیاستدانوں کا احتساب ہونا چاہیے، مگر اس کے ساتھ باقی ان لوگوں کا بھی جو بدعنوانی کے مرتکب ہوں. انہوں نے ذرا سخت الفاظ استعمال کیے تھے. محمد جان بکٹی نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ احتساب ہونا چاہیے سیاستدانوں اور تمام اداروں کا. اور کلیم بخاری نے کہا کہ جہاں ووٹ اور ووٹر بکتے ہوں، وہاں ووٹ سے احتساب ممکن نہیں. محمد جمیل کہتے ہیں کہ کورٹ اور ووٹ دونوں سے احتساب ہونا ضروری ہے. سید حسن رضا بخاری نے کہا کہ ٹاپک اچھا ہے، اگر کیس کورٹ کے دائرے میں ہو تو کورٹ فیصلہ کرے، اگر ووٹر کے ہاتھ میں فیصلہ ہو تو ووٹر اپنا فیصلہ دے. محمد اسلم مہر نے کہا کہ صحیح احتساب تو ووٹ سے بنتا ہے، لیکن شاید پاکستان شروع میں پٹڑی سے اتر گیا. یہ آپ کے خیالات ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں. کچھ ہم جذباتی قوم ہیں، ورنہ یہ لوگ اس لائق تھے جو مسلط ہوئے. ہم ووٹ ڈالتے تھے، فیصلے کہیں اور ہوتے تھے. جہاں تک ایسے لوگ بھی حکومت کر گئے جو صرف اتنے دنوں کے لیے پاکستان آئے، یعنی امپورٹڈ تھے. اگر ماشاء اللہ نہ آتے تو جو بچہ 8 سال کا ہوتا ہے، ماشاء اللہ جاتا ہے تو اس کو ووٹ کا حق مل چکا ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو سزا سے دکھ نہیں ہوا، افسوس کام لیٹ شروع ہوا، افسوس اس بات کا احتساب ایک خاندان تک محدود کیوں. بہرحال یہ ملے جلے خیالات ہیں محمد اسلم مہر کے. راجہ ذوالقرنین کیانی نے کہا کہ بہترین احتساب ووٹ کے ذریعے ممکن ہے، لیکن جب کورٹس آزادی سے ایسے فیصلے کریں گی تو باقی لوگ سبق سیکھیں گے. لقمان عادل نے کہا میرے خیال میں صرف ووٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے. محمد ابراہیم، غلام مصطفیٰ اور غلام مرتضیٰ سمرو کہتے ہیں کہ کورٹ تو ان سے لوٹی ہوئی رقم واپس کرواتی ہے، ووٹ سے ہم تبدیلی لا کر اپنے ملک کے لوگوں کا خیال اور تحفظ کر سکتے ہیں. ذاکر خان نے کہا کہ پہلے ووٹ سے ہونا ضروری ہے، بعد میں کورٹ سے، اور صرف نواز ہی کیوں، بہت سے اور بھی ہیں. عمیر فاروق بڑانا کہتے ہیں سیاستدانوں کے احتساب کا بہترین ذریعہ عوام کی عدالت ہے، شفاف الیکشن ہے. اگر عدالتوں کو احتساب کرنا ہے تو کیوں نہ جرنیلوں اور ججوں سے شروع کیا جائے. ناز سردار علی بلوچ اور دلدار علی بلوچ نے کہا کہ آج کا موضوع پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت اچھا سلیکٹ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، جو آج عدلیہ نے فیصلہ دیا ہے وہ بالکل منصفانہ اور حقائق پر مبنی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ناز سردار علی نے کچھ شکایت کی ہے ہمارے کچھ میزبانوں کے بارے میں، تو ہم ان تک ضرور پہنچا دیں گے. محمد ارشد قریشی نے کہا کہ سیاستدانوں کے احتساب کا بہترین ذریعہ ووٹ کا استعمال ہے، مگر اس کے لیے شعور کی بیداری نہایت ضروری ہے. عمیر شاہ نے کہا کہ ووٹ کوئی ذریعہ نہیں، اگر کوئی ووٹ کے لیے پولنگ اسٹیشن نہ جائے، ووٹ ٹھپے سے کاسٹ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ میں ڈیرہ غازی خان کے ٹرائبل ایریا سے ہوں، وہاں ذرائع آمد و رفت اتنے فاسٹ نہیں ہیں. وہاں پولنگ پہ سردار میں اسلحہ گاڑیوں پہ آتا ہے اور ٹھپے لگا کر دوسرے پولنگ اسٹیشن پر چلا جاتا ہے. یہ تو حال تمام ٹرائبل ایریا کا ہے، شہروں میں بھی ٹھپا سسٹم ہے. ایک انگوٹھے سے 1300 ووٹ کاسٹ ہو جائیں، پھر بھی کچھ نہ ہو تو ایسی صورتحال میں احتساب بذریعہ ووٹ کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال انہوں نے اپنے علاقے کی بات لکھی ہے. عامر جمیل کہتے ہیں کہ بڑا عجیب سوال پوچھا ہے، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں بھی سیاستدانوں کو کھلی چھٹی ہوتی ہے کہ وہ امریکہ کے قومی خزانے کو اپنے باپ کا مال سمجھتے ہوئے بڑے بڑے اثاثے بنائیں دوسرے ملکوں میں؟ پاکستان جیسے ملکوں میں آپ اس طرح کے سوالات کیوں پوچھتے ہیں؟ اگر کسی نے بھی پاکستان میں اقتدار میں ہوتے ہوئے یا اعلیٰ عہدے پر رہتے ہوئے مال بنائے، بڑی بڑی جائیدادیں بنائی ہیں، ایسے طاقتور لوگوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنے کا وقت آ گیا ہے جو پاکستان میں باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. عامر جمیل صاحب، ہم امریکہ کی بات کرتے ہی نہیں، کیونکہ امریکہ میں جو نظام ہے بہت کڑا نظام ہے، اور جب نظام کڑا ہوتا ہے تو پھر کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ وہ قانون کو توڑے. اپنے ملک میں پاکستان میں بہترین نظام آ جائے اور قانون کی حکمرانی ہو تو پھر ایسی باتیں کبھی نہیں ہوں گی. حمیرا آفتاب علی نے کہا کہ کارکردگی کا احتساب ہوتا ہے اور جرم کی سزا ہوتی ہے، جو عوام کے بس کی بات نہیں. یہ کام صرف آزاد عدلیہ ہی کر سکتی ہے. سلیم احمد حسنی سلیم ایم جی حسنی ہیں، سیاستدانوں کے احتساب کے لیے عدالت ایک بہترین ذریعہ ہے. محمد نسیم کشمیری کہتے ہیں، میرے خیال میں سیاستدانوں کو کرپشن کرنے میں مدد دینے کے لیے ہم عام لوگ ذمہ دار ہیں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو بالکل ووٹ نہ دیا جائے. سوچ سمجھ کر باضمیر اور ایماندار شخص کا انتخاب ہی اصل احتساب ہے. سید احمد قرائی اور حاجی گامن پتافی کہتے ہیں، پہلے ووٹ پھر عدالت. مظفر حسین مکان نے کہا، ووٹ صرف امیدواروں کو منتخب کرنے کے لیے ہے اور عدالتیں احتساب کے لیے. مدین علی کہتے ہیں، پاکستان میں دونوں طریقے ممکن ہیں. داؤد احمد خان نے کہا کہ اس کا درست جواب تو سیاستدان ہی جانتے ہیں کہ ووٹ ہی ایک واحد ذریعہ ہے عدالت کے احتساب کے لیے اور حکومت کے لیے. جمہوری ملک یا حکومت میں سب سے بڑی طاقت ووٹ میں ہے، نہ کہ کورٹ میں یا عدالت میں. پہلے نمبر پر ووٹ ہے اور دوسرے نمبر پر عدالت ہے. عاشق خاص خیلی، حاجی اللہ بچائے خاص خیلی، آصف علی خاص خیلی، امیر بخش چانڈیو، میر امان اللہ بروہی، انہوں نے کہا کہ ووٹ بڑی طاقت ہے، سیاستدانوں کا احتساب عدالت میں ہونا چاہیے. عمر محسود نے کہا کہ عدالت میں ہونا چاہیے. شمس خان میرانی کہتے ہیں، ووٹ کی وجہ سے احتساب ہوتا ہے، باقی کتنے لوگ ملک کا پیسہ کھا گئے ان کا تو کوئی پتہ ہی نہیں. میرے خیال سے ووٹ ہی بہترین ذریعہ ہے احتساب کا. حسن اقبال کہتے ہیں کہ عدالت والے بھی بک جاتے ہیں اور ووٹ کا رزلٹ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. عبد البصیر نے کہا، غیر جانبدار عدالت. اختر علی شنواری نے کہا کہ سیاستدانوں سے اگر انتقام لینا چاہتے ہو تو ایک یہ وقت ہے کہ ان کو ووٹ کے ذریعے مسترد کر دیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ جب یہ لوگ پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گے تو ان کے خلاف پھر عدالت میں بھی جانا چاہیے. احمد خان مری بلوچ اور عابد ملک نے کہا، چونکہ یہاں ووٹ سرداری پیری مریدی جیسی جاہلانہ رسومات کے ذریعے خریدے جاتے ہیں، اس لیے عدالتی طریقہ ہی بہتر ہے. عمر فاروق بڑانا کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کے احتساب کا بہتر ذریعہ عوام کی عدالت ہے. ارشاد خان کہتے ہیں، ووٹ بھی ایک اہم ذریعہ ہے لیکن ہمارے ملک میں غربت اتنی زیادہ ہے کہ کچھ پیسے لے کر ووٹ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، عدالت ہی اس کے لیے ویلڈ ذریعہ ہے. شاکر اللہ جان نے کہا کہ سیاستدانوں کا احتساب عدالتوں میں ہونا چاہیے، چونکہ عوام میں شعور نہیں ہے، بار بار وہ انہی سیاستدانوں کو منتخب کرتے ہیں جو کہ ان کا حق کھا جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سیاستدان کو سزا ہو سکتی ہے تو دیگر مجرموں کو کیوں نہیں. فضل قادر نے کہا کہ قانون کے مطابق احتساب کا اختیار عدلیہ کو ہے، ملک کے حکمرانوں کا احتساب انہی کے بنائے ہوئے قوانین کے دائرے میں رہ کر کیا جاتا ہے، اگر عوام اپنا احتساب خود کریں تو یہ نوبت ہی نہ آئے. سمر خان نے کہا کہ وہ سفر میں ہوں گے، پروگرام نہیں سن پائیں گے. تو سمر خان، آپ ریکارڈنگ سنیے گا. بلوچ خان لگاری کہتے ہیں کہ ان سیاستدانوں کو کورٹ میں ہونا چاہیے. سلیمان احمد ملک نے کہا، پاکستان میں بوٹ، باقی مہذب دنیا میں ووٹ. بہرام جاوید جعفرانی نے اچھے دنوں کی بہت سی اچھی دعائیں بھیجی ہیں، بہت شکریہ، اور کہتے ہیں کہ ووٹ اور کورٹ دونوں، کیونکہ یہاں کسی ایک سے کام نہیں چلے گا. محمد سجاد نون نے بھی کہا کہ ووٹ اور کورٹ دونوں، کیونکہ اگر کوئی سیاستدان عوام کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو جائے تو کورٹ سے نہ بچ سکے. یہ آپ کے فیس بک کے میسیجز تھے. اب آتے ہیں آپ کے خطوں کی جانب. لنڈی کوتل سے ذاکر خان شنواری کا خط ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے بہت سے خطوط آپ کے یہاں پہنچ جائیں گے، تھوڑا انتظار کرنا ہوگا. جی، انتظار ختم ہوا، بہت سے خط مل گئے. کہتے ہیں کہ ہم روزانہ شو کے دوران ہم پہلے بہت سارے خط اکٹھے لکھتے تھے اور روزانہ شو کے دوران نشر بھی ہوتے تھے. اب بھی اگر پہلے والا سلسلہ بحال ہو جائے تو پہلے سے بھی زیادہ خطوط لکھ کر بھیجیں گے. اگر بعض خط دیر سے پہنچتے ہیں تو ہمارا اس میں قصور نہیں ہے، کیونکہ ڈاک والے ایسا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ریڈیو روزانہ سنتا ہوں، وائس آف امریکہ کی تمام نشریات بر وقت سننے کا عادی بن چکا ہوں. کوئی کچھ بھی کہے، ہم تمام اردو کی تمام نشریات دل و جان سے، ویو اردو کی دل و جان سے پسند کرتے ہیں اور پسند کرتے رہیں گے. انہوں نے کہا، اگر پروگرام خط آپ کے علاوہ اگر دوسرے پروگراموں میں خط بھیجنے کا طریقہ ہوتا تو ہم ضرور انہیں بھی خط لکھتے. آپ سب پروگراموں کے خط آپ کے میں بھیج سکتے ہیں، ہم ان کی رائے بھی آپ تک پہنچا دیں گے اور آپ کا خط بھی اس شعبے تک پہنچا دیں گے. ٹھیک، تو بہت شکریہ ذاکر خان شنواری، آپ کا اور آپ کے دوستوں کا بھی، بابر ارمانی، شہاب ارمانی، اختر زیب، عاصم، یاسمین، تاجدار، امتیاز، حامد ظریف، ملک اختر حسین، نادر شاہ، زر رحمان، خادم شاہ، شاہ جی، شاہ ڈول، شاکر، قاری عبدالرحمان، فیصل، حیات رسول، مکرم خان، جادو سر خان، یہ سماجی کارکن ہیں. اچھا، سید اللہ، اختر علی شنواری، شان عباس، اجمل قصاب ہیں اور شمس شنواری، اور ہیں نوزر علی پنڈی والے. چلیے، بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے دوستوں کا کہ آپ نے خط لکھا اور اسی طرح ہمیں آئندہ بھی آپ کے خط کا انتظار رہے گا۔ ماسٹر عبد الغفار گجر نے اس دفعہ جو یزمان سے خط بھیجا ہے اسے ٹیڑھا لکھا ہے، ٹیڑھا میڑھا، اور بڑی مشاقی سے انہوں نے یہ سطریں بنائی ہیں۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں، جی معاف کیجیے گا، اور پسند کرتے ہیں۔ میں آپ کی آواز کانوں میں رس کھولتی ہے جیسے کوئل کی آواز، بہت تعریفیں کرتے ہیں آپ، بہت شکریہ۔ اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کا پورا سٹاف محنت سے کام کر رہا ہے، مبارکباد کا مستحق ہے۔ شہناز عزیز اور خالد حمید کو میرا سلام، سعدیہ کو بھی سلام، معروخ کو سلام، غالباً گلرخ کو کہنا چاہتے ہیں۔ باقی آپ جس موضوع پر بھی بات کرتی ہیں پوری تفصیل کا علم ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں تعلیم کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب معمار ہی اینٹ غلط لگائے تو عمارت کیسے کھڑی رہ سکتی ہے۔ تو جب تک امتحانی نظام درست نہیں ہوگا یہ سب درست نہیں ہو سکے گا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اور آپ نے جو معروخ لکھا تھا نا، گلرخ، نثار لایا کہ گلرخ ہے، اور وہ آپ کے سلام کا جواب دے رہی ہیں۔ تو چلیے، بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح آپ کے خط آتے رہے تو ہمارے پروگرام میں رونق رہے گی۔ ہمیں مہر عبدالستار سلفی کا ننکانہ صاحب سے خط ملا ہے۔ کہتے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات سے ایک عرصہ ہوا رابطہ ہے، لیکن سننے کی حد تک جب خطوط کا جواب نہیں ملتا تو مایوس ہو گئے۔ فیس بک پر اپنے تاثرات کبھی کبھار آپ تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن اس سال یعنی 2018 میں یہ چوتھا خط ہے، لیکن ایک بھی شاید آپ تک نہیں پہنچ پایا یا پھر جواب دینے کے قابل نہ تھا۔ وائس آف امریکہ کے سب پروگرام بڑے شوق سے سنتا ہوں، بچپن سے سنتا چلا آ رہا ہوں، جب صفیہ کاظم اور شہناز عزیز صاحبہ نئی نئی آئی تھیں وائس آف امریکہ میں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم بچپن میں مقامی ریڈیو پاکستان سے مدثرہ منظر اور یاسمین جمیل صاحبہ کو سنتے رہے ہیں۔ تو آپ کی تو ساری باتیں بچپن کی ہیں، اب بڑے ہو گئے آپ، چلیے اچھی بات ہے۔ لیکن آپ کا یہ ایک خط ملا ہے بہت دنوں کے بعد، کیونکہ آپ کا نام ہم جانتے ہیں، آپ فیس بک پر بہت باقاعدگی سے آتے رہے۔ تو اگر پہلے والے خطوط بھی ہمیں دوبارہ مل گئے کسی طرح تو ہم انہیں بھی پروگرام میں شامل کر دیں گے۔ تو بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ آپ مستقل ہمارے پروگرام سنتے ہیں، اور اسی طرح خط لکھیے گا تو ہم ضرور جواب دیں گے، بہت شکریہ۔ اکری چوک تحصیل فیض گنج سے اداس محمد عثمان شر بلوچ کا خط بھی ملا ہے۔ ایک نہیں کئی خط ملے ہیں، تو باری آنے پر ہی یقیناً جواب دیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال آپ کو بتایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ بہت سی ڈاک ہمیں ایک ساتھ ملی ہے، بہت بڑے بڑے سے دو پیکٹ، تو ظاہر ہے کہ بہت دیر سے ملے تو اس میں آپ کی ڈاک جمع ہوتی رہی۔ آپ نے بھی بہت اچھی اچھی دعائیں بھیجی ہیں کہ بہاروں جیسے مہکتے چمکتے رہو، چاند ستاروں جیسے ٹمکتے اور چمکتے رہو۔ تو چلیے آمین کہہ دیتے ہیں ہم، اچھی دعا ہے آپ کی۔ کہتے ہیں بہت دکھ اور افسوس سے لکھنا پڑتا ہے کہ کافی عرصے سے ہمارے خطوط اور میسیجز پروگرام میں شامل نہیں ہوتے۔ ہر ہفتے فیس بک پر میسج پوسٹ کرتے ہیں، ہر ہفتے خط بھی روانہ کرتا ہوں، کافی عرصے سے ہمارا خط پروگرام میں شامل نہیں ہوا، نہ ہی فیس بک کا میسج۔ اب کیا کہیں، ابھی بتایا کہ آپ کی ڈاک بہت دیر میں پہنچی، اور فیس بک پر تو آپ کا کوئی میسج ہمیں نہیں مل رہا۔ محمد عثمان شر بلوچ صاحب، آپ لکھیے گا تو ہم پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ آپ کو بالکل ہم نظر انداز نہیں کرتے، آپ کا خط ملے تو جواب ضرور دیتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خاموش خلیل الرحمان شر بلوچ، ساگر سجاد علی شر بلوچ اور وفا عمران علی شر بلوچ کا سلام پہنچ گیا، ہماری دعا۔ وعلیکم السلام۔ میاں والی سے ہمیں ملک محمد صادق کا خط ملا ہے۔ ویسے تو سید لطف علی بخاری کے بہت سے خط ملے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی باری آتی ہے۔ لیکن محمد صادق نے کہا کہ آپ نے میرے آپ نے پروفیسر فیضان کو، جو کہ بفلو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، پروگرام میں مدعو کیا۔ انہوں نے موضوع کے مطابق بہت اچھے انداز میں روشنی ڈالی۔ میں ہر ہفتے آپ کا پروگرام باقاعدگی سے دلچسپی کے ساتھ سنتا ہوں۔ گزشتہ پروگرام میں آپ نے میرا خط نشر کیا اور میرے دوست سید لطف علی بخاری کا بھی خط پروگرام میں شامل کیا گیا، جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور میں اور سید لطف علی بخاری روزانہ صلاح الدین گھڑی ساز کی دکان پر بیٹھتے ہیں اور ساتھ میں آپ کے پروگرام پر تبصرہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ اور آپ نے جن دوستوں کا نام لکھا ہے، صلاح الدین گھڑی ساز، ذوالفقار علی بھٹو، مرید حسین، ارشاد علی، تو ان سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب مل کر ہمارا پروگرام سنتے ہیں۔ ذکر ہم کر دیتے ہیں موج سے سید لطف علی بخاری کے خط کا بھی، اور انہوں نے کہا کہ سامعین نے آپ نے جو موضوع دیا سامعین نے ٹیلی فون کالز کر کے اور ماہرین نے اپنے خیالات کا اظہار کر کے اس پر روشنی ڈالی, آپ نے معلومات میں اضافہ کیا اور ان کے میرا اکلوتا خط پروگرام میں نشر کیا ہے, میرے تمام دوستوں کے نام نشر کیے جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. آپ خط لکھتے رہیے, ہم شامل کرتے رہیں گے. آپ کے خطوں سے ہمارے پروگرام میں روشنی ہے, رونق ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اجازت دیجیے. آپ کی پروڈیوسر تھیں گلرخ اور پیٹرک آپ کے انجینئر تھے مدثرہ منظر. کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکہ میں خودکشی کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے, حکومت کی جانب سے جاری کردہ. امریکہ میں خودکشی کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے, حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق سن 2016 میں تقریباً 45,000 امریکی شہریوں نے اپنی جان لی. یہ تعداد قتل ہونے والوں کی دگنی تعداد سے بھی زیادہ ہے. 15 سے 34 سال کے نوجوانوں میں خودکشی خطرناک صورت اختیار کر گئی ہے. حال ہی میں معروف ڈیزائنر کیٹ سپیڈ اور مقبول شیف اینتھنی بورڈین جیسی شخصیات کی خودکشی کے کیس بھی سامنے آئے ہیں, جس کے بعد ماہرین یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس عمل کے پیچھے کون سی معاشرتی وجوہات کار فرما ہیں جنہوں نے کئی طبی ماہرین کی تشویش میں اضافہ کیا ہے. ماہرین کیا سوچتے ہیں اس بارے میں ڈیریا ڈائیگرٹس کی رپورٹ, سعدیہ اسد کی زبانی.
شان و شوکت, شہرت اور مال و دولت خوشی کی ضمانت نہیں. کیٹ سپیڈ اور اینتھنی بورڈین کی اپنے ہی ہاتھوں بے وقت موت یہ ظاہر کرتی ہے کہ کامیابی کے بارے میں عام لوگوں کا تصور کتنا غلط ثابت ہو سکتا ہے. یہ بات امریکہ میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے تشویشناک رجحان کی جانب بھی اشارہ کرتی ہے. جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے پروفیسر جیمز گریفتھس کہتے ہیں,
Deep existential questions about what is life about, is it worth living?
آبادی کا 17% گاہے بگاہے یہ سوچتا ہے کہ کیا میری زندگی جینے کے قابل ہے, اگرچہ اس سوچ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خودکشی پر غور کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا وجود ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے اور یہ کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. اور یہ سوچ کئی لوگوں کے ذہن میں آتی ہے, اور جب آپ فنکاروں کو ایسا کرتے دیکھتے ہیں تو اس سوچ کو حقیقت کا رنگ مل جاتا ہے. یہ الفاظ تھے پروفیسر جیمز گریفتھس کے. ماہرین کے خیال میں فنکاروں کی خودکشیوں کے عام لوگوں پر برے اثرات پڑ سکتے ہیں اور لوگ ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسے جذبات پرستی کا مرض بھی کہہ سکتے ہیں. 18ویں صدی میں گوئٹے کی تحریر کے حوالے سے اسے یہ نام دیا گیا. جب ہیرو کہلائے جانے والے اس نوجوان مصنف نے خودکشی کی تو یورپ میں اس کے پڑھنے والے درجنوں افراد نے اس کی تقلید کی. اسی طرح کا واقعہ سن 2014 میں بھی پیش آیا جب امریکی اداکار رابن ولیمز نے اپنی جان لی. اور سوئسائڈ ہاٹ لائن کے مطابق حال ہی میں کیٹ اور بورڈین کی خودکشیوں کے بعد اس میں 65% اضافہ دیکھا گیا ہے. تاریخ دان اور تحقیق کار جینیفر مشیل کہتی ہیں,
If the method is popularized, we have shown over and over and over,
اگر یہ طریقہ کار مقبول ہو جاتا ہے اور اسے بار بار دکھایا جاتا ہے اور خودکشی کا یہ واقعہ وقوع پذیر ہونے کے 4 ماہ بعد تک خبروں میں رہتا ہے تو اس سے اس فعل کے ارتکاب میں اضافہ ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ بہت اہم ہے کہ اس طریقہ کار کے بارے میں زیادہ بات نہ کی جائے. یہ الفاظ تھے تاریخ دان اور تحقیق کار جینیفر مشیل کے. لیا ہیرس جب 7 برس کی تھیں تو ان کے ذہن میں خودکشی سے متعلق خیالات آنے شروع ہوئے, اور اس وقت وہ کسی فنکار کی خودکشی سے متاثر نہیں تھیں. لیا نے تسلیم کیا کہ اس نے اپنی زندگی لینے کی اس وقت تک بارہا کوشش کی جب تک کہ ڈاکٹروں نے اسے پریشانی ختم کرنے کی دوائیں تجویز نہیں کی. تاہم وہ کہتی ہیں کہ ادویات ہمیشہ مؤثر ثابت نہیں ہوتی. بہت سے ایسے لوگ جو اپنی جان لے لیتے ہیں وہ ادویات کے ساتھ ساتھ تھراپی اور علاج بھی کروا رہے ہوتے ہیں. معاشرے میں اس معاملے پر ادویات کا مسئلہ بہت متنازع ہے. تاہم میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں نے خود بھی بچپن اور لڑکپن میں ڈپریشن ختم کرنے والی ادویات کا استعمال کیا ہے, اور انہوں نے اپنی جان لینے والے میرے احساسات کو ہوا دی ہے. یہ الفاظ تھے سوئسائڈ پریونشن ایڈوکیٹ لیا ہیرس کے. ہر 6 میں سے 1 امریکی ڈپریشن کی کوئی نہ کوئی دوا ضرور لیتا ہے. تاہم سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق ڈپریشن اور ذہنی بیماری محض نصف خودکشیوں کی وجہ ہوتی ہیں. دیگر وجوہات میں خراب تعلقات، معاشی تنگی اور منشیات کا بے دریغ استعمال شامل ہے. لیا کہتی ہیں،
Our prevention focus is far too downstream.
ہم اس مسئلے کو روکنے کے لیے درست سمت میں کام نہیں کر رہے. ہم زیادہ تر ذہنی مرض میں مبتلا افراد پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں، جبکہ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق خودکشی کرنے والے افراد میں ذہنی دباؤ کے شکار افراد کی تعداد محض نصف ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ اگر اس مسئلے کا کوئی حل نہ نکالا گیا تو صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے. امریکہ میں موت کی 10ویں بڑی وجہ خودکشی ہے، اور اب لوگوں کو اس بات کا ادراک ہوتا جا رہا ہے کہ اس مسئلے کا حل شہرت اور دولت نہیں ہے. امریکہ کے علاوہ اگر ہم دنیا بھر کا جائزہ لیں تو ہر سال 800,000 افراد خودکشی کر لیتے ہیں، اور ان اعداد و شمار میں وہ بے شمار افراد شامل نہیں ہیں جو خودکشی کی کوشش کرتے ہیں. عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر 40 سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی اپنی جان لے رہا ہے، لیکن خاندانوں، کمیونٹیز اور معاشروں پر اس کے اثرات کہیں گہرے ہیں. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.